قرأ الفاتحة. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صلى الله عليه وسلم. عزیزان ایمانی، اسلامی بیداری اور تاریخ سے عبرت اور سبق لینا عنوان کلام ہے. ظاہر سی بات ہے کتنا وسیع موضوع ہے جس پر گفتگو طویل درکار ہے، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دریا کو کھینچ نہیں سکتے تو قدر رفع تشنگی، اپنی تشنگی کو مٹانے کی خاطر کچھ تو قطرے پانی پی سکتے ہیں. کل یہاں تک ہماری بحث پہنچی تھی کہ دشمن شناسی ایک اہم علم ہے اور وہ بہت ضروری ہے. جب تک دشمن کی شناخت نہ ہو، دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، ایک سوال کا جواب جو میں نے کل دینے کی کوشش کی اور ویسے اشارہ کیا تھا، مگر بعض احباب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کو اور واضح کر دیں تاکہ میں اس جواب کو پہلے دینے کی کوشش کروں اور پھر انشاءاللہ ہماری بحث کو آگے بڑھائیں گے. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم نے عرض کیا کہ ہم تاریخی حقائق پر بات کریں گے. تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ ہم اور آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں اور نہ جو ہو چکا ہے اس کو آلٹر کر سکتے ہیں. تاریخ اس کا نام ہے جو ہو چکا ہے، ایک حقیقت ہے جو گزر چکی ہے. اب تاریخ کے لکھنے والے رائٹرز اپنے اپنے انداز سے انہوں نے لکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مقدم نمائندہ ولی فقیہ محترم، رہبر معظم انقلاب حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای معزی را در این مجلس اعضای حسین گرامی می داریم و این را به فال نیک می گیریم کہ حضور شما در معنویت ما انشاءاللہ تأثیر خواهد گذاشت و انشاءاللہ آنچه که اینجا گفته می شود و آنچه که شنیده می شود انشاءاللہ بارگاه رب العزت مقبول بفرماید انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کے حقائق ایسے ہیں جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. لکھنے والوں نے لکھا ہے اور لکھنے والوں کا انفلوئنس اس میں رہا ہے, اور ہمیشہ تاریخ کے لکھنے والے بادشاہوں اور حاکموں کے انفلوئنس کے تحت رہے ہیں, تاریخ ان کے ہاتھوں میں لکھی گئی ہے. مگر یہ اللہ کا انتظام ہے کہ کچھ ضروری حقائق انہی کے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ حق وہ ہے, الحق ما شہدت به الاعداء, حق وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. ہم جب بحث کرتے ہیں تو ان کی کتابوں سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں, اور ان سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے ہمیں مجاب کریں. صحیح ہے, بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن شناسی بہت اہم ہے, اور تاریخ کے حقائق ہمارے پیش نظر ہیں, ہم اس کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں, بس انہی تاریخ سے ہم سبق لینا چاہتے ہیں. عبرتن لأولی الالباب, صاحبان فہم کے لیے تاریخ عبرت ہے. میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کی شجاعت پر کوئی بحث نہیں ہے, ہم جذباتی بات نہیں کر رہے ہیں, کوئی احساسی بات نہیں کر رہے ہیں, بات تاریخی حقائق پر مبنی ہے. کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ جنگ بدر میں کتنوں کو انہوں نے واصل جہنم فرمایا. ایک بحث ہے کہ شجاع کس کو کہتے ہیں, شجاع کس کو کہتے ہیں. معمولاً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ لوگوں کو مار دے اس کو کہتے ہیں شجاع. در حقیقت شجاع ان معنوں میں نہیں ہے. پیغمبر اسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا دو شخص ہیں جو آپس میں کچھ بھی لڑ رہے ہیں, زور آزمائی کر رہے ہیں. پیغمبر سے فرمایا, پیغمبر سے کہا ان لوگوں نے کہ دیکھو ہم میں سے کون طاقتور ہے, آپ جج کریں ہم میں سے کون طاقتور ہے. یہ زور آزمائی ہو رہی تھی, کشتی لڑ رہے تھے. بہرحال کسی کو کامیاب ہونا ہے, کسی کو مغلوب ہونا ہے, غالب و مغلوب ہر کھیل میں ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو اس جگہ پر بدنی اعتبار سے, فزیکل اعتبار سے غالب آ جانا یہ کام شجاعت کا نہیں ہے. شجاعت وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر غالب آئے. اپنے نفس پر جب غالب آتا ہے تو وہ حقیقت میں شجاع ہوتا ہے. ایک بہادر کا ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک بہادر کا صبر کرنا اتنا ہی شجاعت کا باعث ہے جو ایک بزدل کا جنگ لڑنا. جب یوں کہیں ایک بزدل کو جنگ لڑنا کتنا دشوار کام ہے, اتنا ہی دشوار کام ایک شجاع کا صبر کرنا. اس کو آپ رکھیے, اس قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیے. مولا کائنات کی شجاعت پر کوئی بحث نہیں ہے. 22 سال یا 23 سال کا سن تھا, مولا کائنات ہجرت فرما رہے ہیں, پیغمبر گزر چکے ہیں, باقاعدہ مکے سے مدینہ پہنچ چکے ہیں, مولا کائنات کے انتظار ہو رہا ہے, مولا کائنات کو ذمہ داریاں سے پور کی گئی ہیں. جو مال پیغمبر نے امانت کے طور پر اپنے پاس رکھا تھا, کفار قریش ہیں, دشمن ہیں, مگر مال کا اتنا اعتبار ہے کہ پیغمبر اسلام نے امانت کو ان کے حوالے کرنے کی ذمہ داری مولا کائنات کے حوالے کی. کہا نہیں, ہنگامی صورتحال ہے, ہنگامی صورتحال میں بھی ہم اپنے مال کو ان کے صاحب تک پہنچائیں گے. ہمارے تو معمول ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہو, نان مسلم ہے, اس کا مال کھا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام میں مال کا احترام ہے, اور امانت کا اتنا اس کا اہتمام کیا گیا ہے. خود پیغمبر اسلام, دشمن جن کی وجہ سے پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں, مولا کائنات کو ذمہ داری ہنگامی صورت حال میں سپرد کر رہے ہیں کہ دیکھو مال حوالے کر دو ان کے. اور ساتھ ہی ساتھ مولا کائنات فواتیم کو, فاطمہ بنت اسد ہیں, فاطمہ بنت پیغمبر اسلام ہیں, اور فاطمہ بنت زبیر ابن عوام ہیں, ان فواتیم کو لے کر اور دوسرے بیویوں کو لے کر وہ پہنچ رہے ہیں مدینہ. تاریخ کے صفحات میں لکھا ہے کہ مولا کائنات جب راستے سے گزر رہے تھے تو کفار قریش تقریباً 100 سے زیادہ ان کی تعداد تھی, اسلحے سے لیس تھے. دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک ہے میدان جنگ, دوسرا ہوتا ہے کاروان کا جانا, اور بالخصوص عورتیں ہمراہ ہوں. اس میں بہت فرق ہوتا ہے.
इंसान जब औरतें साथ होती हैं, जब बच्चे साथ होती हैं, तो वो शुजात के कारनामे नहीं दिखा पाता जो खुद अकेला होता है या अपने जंजुओं के साथ होता है। बहुत फर्क होता है। अब मौलाए कायनात है, उनके साथ औरतें हैं, खवातीन हैं, और ये सफर है, कारवां जा रहा है, कोई मैदान कारजार नहीं है। रिवायत में लिखा है कि दुश्मनों ने रोका मौलाए कायनात को, मगर मौलाए कायनात ने तलवार खींची और एक जुमला इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाते 22 और 23 साल के दरमियान सिन है। इरशाद फरमाते अगर पूरी अरब जमा हो जाए मेरे खिलाफ, इस वक्त मैं चूंकि पासदार हरम हूं, इस वक्त मेरे खिलाफ पूरी अरब जमा हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 22 और 23 साल का सिन, पूरे अरब पे चैलेंज। चुनांचे रिवायतों में कि एक को कत्ल किया, बाकी सब भाग गए। ये रही जवानी। अब आइए जंगे नहरवान। जंगे नहरवान मामूलन मौलाए कायनात की सिन जो है 60+। जंगे नहरवान में मौलाए कायनात ने तकरीबन 12,000 की फौज है खवारिज की। खवारिज कौन है? जो खुद मौला के निकाह में लड़ने वाले थे, जहालत ने उनको मौला के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक कुरान नैजों पर बुलंद हुआ, धोखा खा गए। नैजों पर कुरान बुलंद किया गया और फौरन मौलाए कायनात की खिदमत में आए, कहा यह कुरान से हम नहीं लड़ सकते। मौला फरमा रहे कि देखो ये कुरान कुरान नहीं है। मेयार दिया कि देखो जब कुरान विलायत से टकराता है तो वह सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाता है, हकीकत कुरान उसमें नहीं होती। तो अफहम तो चाहिए, खसाइबा ने खिरत तो होना चाहिए। 12,000 मुखालिफ मौला। मौलाए कायनात ने खुतबा दिया, एक सफेद खैमा बर्पा किया और मौलाए कायनात ने ऐलान किया कि जो भी तौबा करके सफेद खैमे में आ जाता है उसके लिए अमान है। चुनांचे 8,000 तौबा करके आ गए, 4,000 जिद्दी अड़े रहे अपनी बात पर। मौलाए कायनात ने प्रेडिक्ट किया, पहले ही बता दिया, जंग का नतीजा बता दिया। देखिए मैंने 22 साल 23 साल की शुजात को बता दी, अब 60+ बता दिया। मौलाए कायनात ने ऐलान किया कि देखो हम में से 10 से ज्यादा शहीद नहीं होंगे और उनमें से 10 से ज्यादा नहीं बचेंगे। 4,000 और 10 बचेंगे, आप रेशियो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 60+ एज है। मौला ने उस वक्त अपने जंग के जौहर को दिखाया। मैं जंग शुजात नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बताना चाहूं शुजात असली शुजात क्या होती है। जंगे हुनैन आपके पेश नजर है, जंगे खैबर आपके पेश नजर, में तफसील में जाना नहीं है। एक बात है और फिर असली मकसद की तरफ आएंगे। जंगे सिफीन में मौलाए कायनात बराबर जंग लड़ रहे थे। मौलाए कायनात के साथ साथ मौलाए कायनात के मशहूर सहाबी मालिक अशर थे। रिवायतों में लिखा है कि मालिक अश्तर उतनो हुई को कत्ल कर रहे थे जितने मौलाए कायनात कत्ल कर रहे थे। दिल में ख्याल आया कि मैं भी मौला के बराबर जंग लड़ रहा हूं। मौलाए कायनात दिल में ख्याल आया तो मौलाए कायनात ने फरमाया मालिक तजदीद बयान करो, का फर्क है तुम्हारे कत्ल करने और मेरे कत्ल करने में। तुम जो कत्ल करते हो ये नहीं देखते कि इनकी सात नस्ल कहां जा रही है, सात पुश्तों पे मौला की नजर रहती है, तब मौला जाके कत्ल करते हैं। तो कल के मजलिस में मैंने सवाल रखा था कि कर्बला में इमाम हुसैन और उनके असहाब और उनके आवाम अंसार जब कर्बला के मैदान में आए और तादाद इतनी नहीं मिलती जितनी एक्सपेक्टेशन था, उनकी शुजात एक्सपेक्टेशन ये है कि हजारों की तादाद में दुश्मन के लश्कर में मकतूल होना चाहिए था, मगर इतनी तादाद नहीं बताई जाती। यह बताना है कि कर्बला में, उसका जवाब यही है कि कर्बला में इमाम हुसैन कत्ल करने नहीं आए थे। बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, कर्बला की जंग और दूसरी जंगों में यही फर्क है, उल्लन मासूम की जंग और गैर मासूम की जंग में यही फर्क है कि कर्बला में कत्ल करने नहीं आए थे। अगर कत्ल करने आते, जंग लड़ने आते तो औरतें हमरा ना होती, बच्चे हमरा ना होते। कोई भी साहिब फहम कमांडर छोटे छोटे बच्चों को जंग के मैदान में नहीं लाता, औरतों को अपने साथ नहीं ले जाता, ये जंग के टैक्टिक्स के खिलाफ है। ये खुद बता रहा है कि इमाम जंग लड़ने या कत्ल करने नहीं आए थे, इमाम हिदायत करने आए थे। कल वाकया मैंने बताया, शिमर को जब आखिरी वक्त में सीने पर सवार है तो इमाम शिमर का भी इमाम है, यानी इमाम शिमर की भी हिदायत करना चाहते हैं कि असल यह है कि इमाम हिदायत करे कर्बला में। अगर कोई हिदायत के काबिल ना रहा और अपनी जिद पर अड़ा रहा, वो सामने आ गया तो हुआ तो कितने फिल्टर से गुजरना होगा कत्ल होने के लिए। करबला में बचना आसान था, मरना मुश्किल था। दुश्मनों के लिए भी बचना आसान था, मरना मुश्किल था। इसलिए कि तलवार यहां पर सर काटने के लिए नहीं चल रही है, यहां पर हिदायत के लिए तलवार चल रही है। तो इसलिए मक्तूलीन की तादाद बहुत कम है। क्या जगह सिफी ने मौला ने कत्ल किया और बताया कि देखो कत्ल हर एक को नहीं कर रहे हैं, हर एक जो मैदान में आ जाते उसको कत्ल नहीं करते। आखिरी हद होती है जब हिदायत के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और सामने आ जाता है, तब वो मक्तूल होता है। अब ये तो शिजात के जौहर है, मौलाए कायनात ने अपनी हर जंग में बताया, कोई जंग ऐसी नहीं जहां पर मौलाए कायनात की शिजात जाहिर न की गई हो। एक वाकया हमें तारीख में मिलता है कि जब मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा पड़ा, खींच के ले जा रहे थे, एक यहूदी खड़ा देख रहा था, टेंस सिचुएशन है। इस हंगाम में यहूदी ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ल अलैहि। यहूदी मौला कहना कि गले में रस्सी का फंदा और वो कलमा पढ़ रहा है। पूछने वाले ने पूछ लिया, बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, पूछने वाले ने पूछा कि भाई ये कलमा पढ़ने का क्या वक्त है। मौला की शुजात, पूछने वाला फिर पूछता है क्या तुम खैबर में नहीं थे, खैबर में होते तो मौला की शुजात देखते। तो जवाब देता है इत्तेफाकन मैं खैबर में था और मौला की शुजात को देखा, उस वक्त मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि मौला की शुजात मेरे दिल पर असर करती हो, मगर आज जब देख रहा हूं वही शख्स जो खैबर के दरवाजे को उखाड़ देता है, गले में रस्सी का फंदा है और खामोश है, इस पर मुझे ताज्जुब है और यकीन है कि इसका रब हकीकी रब है और इसका दीन सच्चा दीन है, लिहाजा मैं कलमा पढ़ता हूं। और जो फरमा रहे हैं आप कि शुजात सिर्फ कत्ल करना या मैदान जंग में जौहर दिखाना नहीं है, जहां जहाद करना वहां जहाद और जहां चुप रहना वहां चुप रहने को शुजात कहते हैं। इख्तियार रखते हुए मैंने अर्ज किया 22 साल और 23 साल की सिन में वो शुजात, और मुमकिन है कि ये लोग कहें कि भाई ये 36 और 40 है तो शायद वो शुजात बाकी ना रही हो, वो जवानी बाकी ना रही हो, इसलिए मैंने हवाला दिया कि 60 प्लस में वो शुजात, तो ये इम्कान बिल्कुल हट जाएगा। मालूम हुआ कि मौला कायनात अगर उठ जाते तो पूरा अरब भी जमा होता तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, मगर मसलहत कुछ ऐसी है कि मौला इख्तियार रखते हुए खामोश है। ये खामोशी बता रही है कि ये दीन सच्चा है, ये खामोशी मौला की बता रही है कि ये दीन सच्चा है। तो अजीजों दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है, दुश्मन शनासे के इल्म में मैंने अर्ज किया, जब तक दुश्मन नहीं पहचाना जाता मुकाबला नहीं कर सकते, तैयारी नहीं कर सकते। कल की मजलिस मैंने अर्ज किया कि अहले तसव्वुफ हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, उनकी किताबें फजाइल अहले बैत से भरी पड़ी हैं। कौन अहले तसव्वुफ में से है ये जो न मानता हो कि अल हसन अल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना, कौन है भाई? मोहब्बत अहले बैत का दिल में न रखना अहले तसव्वुफ की है, जुर्म माना जाता है। आप देखिए अहले तसव्वुफ हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, तो दुश्मन कौन है? का वो तकफीरी गुरोह है, वो वहाबियत है जो नतनाशियों की दुश्मन है बल्कि अहले तसव्वुफ की भी दुश्मन है। अब उनके फतवा उठा के देखिए भाई, एक उम्मीद लेकर कोसों दूर से लोग जिंदगी में बाज लोग ऐसे हैं जो पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा मुशर्रफ होते हैं मदीने से, वहां जाते हैं एक उम्मीद लेकर एक अकीदत लेकर जाते हैं, जब कहते हैं सलाम अलैक या रसूल अल्लाह तो उनसे कहा जाता है बिदअत शिर्क हराम। ये सिर्फ शिया सलाम नहीं करते, अहले तसव्वुफ का कसीर गुरोह पैगंबर का एहतराम करता है। तो अहले तसव्वुफ दुश्मन नहीं है, तो दुश्मन कौन है? वो वहाबी फिरका है, वो तकफीरी फिरका है, कि उसके बैकग्राउंड अभी बताता हूं कौन है। मसीहियत हमारी दुश्मन है या यहूदियत हमारी दुश्मन है? यहूदियत और मसीहियत अहले किताब है, कुरान पुकार के कह रहा है, قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا اياه. اهل الكتاب اي جوز اي كريستيانز او اس بینر کے تحت کھڑے ہو جاؤ کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. ایک مشترک ہے نا, یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں, مسیحی بھی خدا کو مانتے ہیں, مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں, کیسے خدا کو مانتے ہیں, کس طرح خدا کو ڈیفائن کرتے ہیں, مگر آج تو خدا کو ماننے میں تو مشترک ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اہل کتاب آ جاؤ اس بینر کے تحت مشرکین کا مقابلہ کریں, ملحدین کا مقابلہ کریں, جو خدا کو نہیں مانتے منکرین خدا اس کا مقابلہ کریں. تو قرآن کی تعلیمات کے روح سے مسیحیت ہماری دشمن نہیں ہے, یہودیت ہماری دشمن نہیں ہے, پھر تو دشمن کون ہے؟ عجیب ہے, خدا کا انتظام بہت عجیب ہے. جو پردے غیب میں ہے اس کی ماں کو مسیحی بیک گراؤنڈ سے نکالا, منتقم حقیقی اور وہ داد گستر جو عدل کو پھیلانے والا آخری حادی, اس کی ماں کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہے. اور روایتوں میں ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے اور جناب عیسیٰ مولا کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو جب مسیحیت جو عیسیٰ کو ماننے والے ہوتے ہیں جب عیسیٰ خود نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے, تو اگر حقیقی مسیح ہے تو ان سب کو نماز پڑھنا چاہیے. تو معلوم ہے مسیحیت ہماری دشمن نہیں ہے اور یہودیت بھی ہمارے دشمن نہیں ہے, اہل کتاب ہیں. ماشاء اللہ آج کے مہاراج اظام اکثریت کے قائل ہیں کہ اہل کتاب پاک ہیں, ان کے لینا دینا کھانا پینا جائز ہے, اس کے احکام ہیں ہمارے یہاں, تو دشمن نہیں ہے. ہم لوگ خامہ کا دشمن تلاشی کرتے ہیں. عقل مند کبھی بیک وقت کئی محاذ نہیں کھولتا. ایک جملہ دے رہا ہوں, عقل مند بیک وقت کئی محاذ نہیں کھولتا, کئی فرنٹ نہیں تیار کرتا. مولا کہنا تجرب لگا میرے ارشاد فرمایا کہ ادو ادو کا صدیق ہوگا. بعض لوگ کبھی کہتے ہیں بھائی ایران کی پالیسی کیا ہے, یہ دشمن ممالک سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے ہیں, بھائی یہ ہوگو چاویز کون سا ہمارا دوست ہے, یہ کون سا مسلمان ہے, اس کی اتنی بڑی دوستی ایسا کیوں ہوتا ہے, لاتین امریکن کنٹریز سے ہماری دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھ رہا ہے. بھائی ڈپلوماسی ہے, اسلامک ڈپلوماسی ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ ادو ادو کا صدیق ہوگا, دشمن کا دشمن تمہارا دوست. مولا فرما رہے عقل سے کام لو, دشمن کا دشمن بھی تمہارا دوست ہے, اس جہت میں کہ دشمن کا دشمن ہے تم بھی دشمن کے دشمن ہو اور وہ بھی دشمن کا دشمن ہے, اس میں مشترک ہے. تو دشمن کا دشمن دوست ہے. تو عزیزو نہ یہودیت ہماری دشمن ہے نہ مسیحیت ہماری دشمن, تو دشمن کون؟ تاریخ اٹھا کے پڑھیے, دی سٹوری آف سیویلائزیشن ول ڈوران کی کتاب ہے, بہت مشہور تاریخ تمدن, بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب کرسچینٹی نے دیکھا مسلمانوں کا مقابلہ کریں, مسلمان تو ختم نہیں ہو رہے ہیں, یہ اتنی طاقت ان کے پاس ہے نہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں, یہودیت کو اپنا دوست بنا لیا. میں اس سے پہلے کہ میں بتا دوں کہ کس طرح انہوں نے دوستی کی, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کرسچن سے مسیحیت سے مسلمان قریب ہیں یا یہودی قریب ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے آپ سے, آپ کے کولیگ سے چاہیے جو کرسچن کولیگس ہیں ان سے بحث کیجئے, ان سے بات کیجئے, پوچھئے سوال کو کہ کرسچینٹی سے مسیحیت سے مسلمان قریب ہیں یا یہودی قریب ہیں. یہودی تو عیسیٰ نبی کی ولادت پر شک کرتے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ الیگل برتھ مانتے ہیں اور جناب مریم پر تہمت لگاتے ہیں. مسلمان پورا سورہ جناب مریم کے نام, جناب مریم کو منتخب خاتون اور جناب عیسیٰ کو نبی اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتے ہیں. کوئی مسلمان مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ عیسیٰ نبی کی نبوت کا گواہی نہ دے. یہی تو ہے نا کہ جب ہم ایک مسلمان کرسچن بھی ہے یہودی بھی ہے, بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں, ایک مسلمان کرسچن بھی ہے یہودی بھی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کے پاس اگر 100 پاؤنڈ ہے تو میں سوال کروں آپ کے پاس 80 پاؤنڈ ہے تو جواب کیا ہے؟ کیا ہے جواب؟ ہے. آپ کے پاس 90 پاؤنڈ ہیں تو ہیں, جس کے پاس 100 پاؤنڈ ہو اس کے پاس 80 پاؤنڈ تو ہیں ہی, जिसके पास 100 पाउंड है उसके पास 90 पाउंड तो है ही। तो जो मुसलमान है वो यहूदी भी है, क्रिश्चियन भी है। अलबत्ता ना ये यहूदी ना ये क्रिश्चियन, हकीकी क्रिश्चियन हकीकी यहूदी। तो हर मुसलमान, कुरान की आयतें हैं, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़िए कि मोमिनीन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं, पूरी किताबों पर, अंबिया पर ईमान लाते। जब तक उन पर ईमान न लाए मुसलमान मुसलमान नहीं। तो हम क्रिश्चियन भी हैं, हम यहूदी भी हैं। तो यहूदी हमारा दुश्मन नहीं, क्रिश्चियन हमारा दुश्मन नहीं। और इत्तेफाक की बात यह है कि हम क्रिश्चियनिटी से ज्यादा करीब है बनिस्बत यहूदियों के। यहूदी उनके नबी को नऊजु बिल्ला गलत तसव्वुर करते हैं, उनकी मां पर तोहमत लगाते हैं। हम उनकी मां को, जनाब ईसा की मां को मुंतखब खातून मानते हैं और जनाब ईसा को नबी मानते हैं, खैर और बरकत का वली मानते हैं, इतना एहतराम कायल रखते हैं, इतने एहतराम के कायल हैं। ठीक, तो हम ज्यादा क्रिश्चियनिटी से करीब हैं या यहूदी? तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान क्रिश्चियन से ज्यादा करीब है। तो फिर क्या बात है कि आज क्रिश्चियन और यहूदियत में इत्तेहाद है और मुसलमान और यहूदियत में इत्तेहाद नहीं है? कहता हूं ये फिक्रिया नहीं है। और फिर ये बहुत बड़ा सवाल है आलम इस्लाम से कि भाई एक यहूदी और क्रिश्चियन मुत्तहिद हो सकता है तो मुसलमान आपस में क्यों मुत्तहिद नहीं हो सकते, जबकि तुम्हारी किताब भी एक है, तुम्हारा किबला भी एक है, तुम्हारा काबा भी एक है, तुम्हारा रसूल एक है, तालीमात तकरीबन मुश्तरक है, थोड़े से इख्तलाफात है, जाहिर सी बात इख्तलाफात को छोड़ दो, मुश्तरक चीजों में, कदर मुश्तरक चीजों में तुम मुत्तहिद होना चाहिए। जब एक यहूदी क्रिश्चियन से इत्तेहाद कर सकता है तो मुसलमान मुसलमान से कैसे इत्तेहाद नहीं कर सकता? लम्हे फिक्रिया है ना। तो बात उस तारीख तमद्दुन से हमें मिलती है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है बाकायदा कि जब देखा क्रिश्चियनिटी ने कि मुसलमानों पर कब्जा नहीं करते तो उन्होंने देखा कि यहूदियत के पास दो बड़ी ताकतें हैं, दो बड़ी ताकतें। एक ताकत मीडिया, मीडिया उनके हाथों में है। मीडिया ऐसा है कि भाई माविया ने इतना मीडिया फैला रखा था कि शामी जब सुनता है कि मौला कायनात मस्जिद कूफा में शहीद हो गए तो पूछता है कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे। मीडिया का असर होता है, बेहतर असर होता है। तो मीडिया उनके हाथों में है एक, दूसरा फाइनेंस उनके कब्जे में है, दुनिया का फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम उनके हाथों में है। तो क्या इन दो ताकतों को अपना लो, यहूदियत को अपना लो, उनसे इत्तेहाद कर लो, मुसलमानों को खत्म कर दो। जब मुसलमान खत्म हो जाएंगे तो फिर हम आपस में अपना झगड़ा शुरू करेंगे। तो ये पॉलिसी है और ये कर रहे हैं यहूदी। एक्सट्रीम यहूदियत और एक्सट्रीम क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियन में के एक्सट्रीम लोग और यहूदियत में के एक्सट्रीम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं सहयूनियत, जो दुनिया को हड़प कर। आज कौन सा बच्चा है जो ना जानता हो कि अजहरों में शम से सब जानते हैं ना क्रिश्चियनिटी हमारी मुखालिफत करती है ना यहूदियत, ना यहूदी हमारे दुश्मन है ना क्रिश्चियन हमारे दुश्मन, बल्कि हमारा दुश्मन सहयूनियत है। एक सुन्नी आलिम वाशिंगटन में खुतबा देते हुए उन्होंने खुतबे में कहा, मेरे पास क्लिप मौजूद है यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं, उसमें उन्होंने साफ एक सुन्नी आलिम कहता है कि जो ताकत इसराइल को वजूद में लाई है वही ताकत वहाबियत को वजूद में लाई है। तो ये दोनों बहन हैं, आपस में दो बहनें हैं। तो जो ताकत इसराइल को वजूद में लाई है वही ताकत ये वहाबियत को वजूद में लाई है। तो आज अगर देखते हैं कि वहाबियत हाथ मिलाती इसराइल में, कोई ताज्जुब की बात नहीं है भाई, पहले इसे हाथ मिलाना का ये एक ही चीज है, एक ही कुमार के दो लोग हैं, एक ही पॉलिसीज है। तो आप ताज्जुब मत कीजिएगा, मुसलमानों को चूंकि तकद्दस था तो उन्हें जरूरी था कि मुसलमान हाकिम रहे, वरना ये मुसलमान तो है नहीं। तो हिजाज के नाम को उन्होंने तब्दील किया और नाम रखा क्या रखा, सऊदी अरब। दो चीजें इसमें मुश्किल है, एक तो सऊदी खानदान का नाम है असबियत, दूसरे अरब नेशनलिज्म जिसको मिटाने के लिए इस्लाम आया था उसी को प्रमोट कर रहे हैं। अरबियत और अजमियत को मिटाने के लिए इस्लाम आया था ना, इस्लाम खानदान को मिटाने के लिए आया था ना, ये तो तारुफ के लिए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, اگر ہم نے ٹرائبز بنایا، اپنے خاندانوں کو بنایا، الگ الگ کلر میں پیدا کیا، الگ الگ زبان کی گفتگو چلتی ہے، تو یہ لطارت ہو صرف اپنے انٹروڈکشن کے لیے ہے کہ افریقن ہے، یہ ایرانین ہے، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. حقیقت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی وہ زیادہ عزیز، وہ زیادہ گرامی. تو جو کلچر پیغمبر نے مدینے میں ڈالا تھا، جہاں پر سلمان فارسی، ابو ذر اور بلال ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کوئی قسم کی اجنبیت احساس نہیں کرتے، وہ ہے اسلامک کلچر. تو عزیزو، ہمارے مسٹیکس کو جانچیں، پہچانیں. میں کہہ رہا ہوں تاریخ کو صرف گزشتگان کو سراہنے کے لیے، یہ تاریخ نہیں ہے، تاریخ عبرت کا مقام ہے کہ دیکھیں ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. میں ایک جرت سے آج کرنٹ ایشوز پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے ہمارے پاکستانی برادران تشریف فرما ہیں جن کا جو اوریجن پاکستانی ہے. پاکستان کیوں نہیں بنا؟ پاکستان کیوں پاکستان نہیں بنا؟ کہیں تو ہماری غلطی ہے نا. میں پاکستان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، نہ میں تقسیم کی مخالفت کر رہا ہوں. تقسیم ہونا چاہیے تھا مگر اتنی جلدی بھی نہیں، اور یہ طریقہ بھی نہیں. اگر صحیح تقسیم ہوتا تو اتنے مسلمان جو ہندوستان میں، ان کا کوئی خیال کیا کسی نے؟ یہ تو عجیب بات ہے. میں نہ محمد علی جناح پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا مور دین ایکسپیکٹیشن، بات چیز مل گئی تو بہت دبک گئے، جلدی کی انہوں نے، انہیں انتظار نہیں تھا اتنی جلدی برٹش گورنمنٹ مان لے گی. تو جب مان لیا تو خوش ہو گئے اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. کیا ہم نے وہی رویہ اختیار کیا جو مدینے میں پیغمبر نے تعلیم دی تھی؟ جیسے ہی پیغمبر نے ہجرت کی، یہ نہتے مسلمان اپنا مال متا مکہ میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، کچھ نہیں ہے، تو کس طرح یہ سروائیو کریں؟ پیغمبر خود فرماتے ہیں لولا الخبز ما صلینا وما صمنا، اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. بھائی ضرورت ہے، کیسے ضرورتوں کو پورا کریں؟ تو پیغمبر اسلام نے صیغہ اخوت جاری کیا، ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. بھائی بھائی، صرف باتوں سے بھائی نہیں، جو کچھ انصار کے پاس تھا انہوں نے آدھے حصے میں تقسیم کیا اور اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. جس طرح انصار ہے ویسے مہاجر بھی ہیں. کیا ہم نے ایسا رویہ اختیار کیا پاکستان میں؟ آج بھی کتنے سال ہو گئے، تقریباً 60 سال 65 سال ہو گئے نا پاکستان بن کے. آج بھی یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ مہاجر ہے. اگر یہ بات باقی رکھنے کے لیے پاکستان بنا ہے تو پھر پاکستان اسلامی ملک نہیں. دیکھیں فرق ہے اسلامی ملک ہونے اور مسلمان ملک ہونے میں. ایک ہے مسلمان ملک، یعنی مسلم پاپولیٹڈ کنٹری، اس کا مسلم کنٹری، جس میں مسلمان پاپولیشن ہو اس کو کہتے ہیں مسلم کنٹری. مگر کیا اسلامی ہر مسلمان کنٹری اسلامی کنٹری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس کنٹری میں، جس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہوں وہ ہوتا ہے اسلامی کنٹری. تو بہت فرق ہے مسلمان ملک اور اسلام، یہی تو فرق ہے ایک مسلمان میں اور اسلام میں. مسلمان وہ ہے جو آج کل کے حالات، حقیقت میں مسلمان تو وہ ہے جو پیروکار ہو، آج کل کے حالات مسلمان وہ ہے جو ٹائٹل رکھتا ہو، نام رکھتا ہو، کلمتین اور شہادتین کی تلاوت کرتا ہو، اعلان کرتا ہو، یہ ہے مسلمان. اسلام، حقیقی اسلامی ملک اس ملک کو کہتے ہیں جہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو. کیا پاکستان میں نافذ ہو رہا ہے قانون؟ بھائی جس کلچر میں ایک مہاجر امنیت کا احساس نہ کرتا ہو وہ اسلامی کلچر نہیں ہوتا. جس کلچر میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ بارڈر، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ خاندانی، یہ ٹرائبل سسٹم حاکم ہو تو اسلامی ملک نہیں کہلاتا. اسلامی ملک وہ ہے جہاں پر حاکمیت تقویٰ کی ہو. بھائی ایک مرتبہ جناب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، بعد میں انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کیا تصحیح کی، انہوں نے ارشاد فرمایا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. مسلمان اور بارڈر، میں تو اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں بھیا. یہ جو بارڈر لگے ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، یہ کیا اسلام میں ریکگنائزیشن ہے اس کا؟ اگر تشریف فرمایا پوچھ سکتے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان مسلمان ہے, چاہے ایرانی ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے وہ افغانی ہو, یہ مسلمان ہے. مسلمان بارڈر ریکگنائز نہیں کرتا. یہ تو دنیا کی مجبوریاں ہیں جو ہمیں بارڈر میں بند کر کے رکھ دیا ہے. ہندوستانی مسلمان پاکستانی مسلمان سے کیا نفرت رکھتا ہے؟ وہی سیاست مدار ہے جو اپنے انٹرسٹ کی خاطر, اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے بانٹ رکھا ہے. ورنہ ہمارا کلچر کب ڈفرینس تھا؟ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب پرچم لہرانے والا ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا, پھر تو یہ بارڈر خود بخود ختم ہو جائیں گے. بارڈر خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو دشمن شناسی بہت اہم ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. کہ نہ سنی ہمارا دشمن ہے. میں نے کل کے مجلس میں عرض کیا, جناب تیجانی نے بہترین کتاب لکھا ہے, پڑھیے اس کتاب کو, کہ الشیعہ ہم اہل السنہ. شیعہ ہی اہل سنت ہیں, ہم بھی سنی ہیں. افتخار سے کہتے ہیں, بے بانگ دوہل کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. سنی بھی کہیں ہم شیعہ میں اہل بیت ہیں, کون ہے جو سنی جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو, وہ بھی اعلان کرے بھائی ایک پرچم کے نیچے آ جائیں, یہ اتحاد کا اعلان کرے, پھر دیکھیں مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو کس طرح حاصل کرتا ہے. یا یہاں کوئی تاریخ پڑھنا نہیں ہے. تاریخ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے دانش میں اضافہ ہو بھائی, تاریخ اس لیے ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں. وہ غلطیاں جو ہمارے اجداد نے کی ہیں, خدا ان پر رحمت نازل کرے, وہ غلطیاں جو انہوں نے کیے, ضروری نہیں کہ ہم بھی اس کو دہرائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم اہل تسنن سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اجداد نے غلطی کی ہے, مولا کائنات کی ولایت کا انکار کیا ہے, آپ جو غلطی کو دہرائیں. کوئی ضروری نہیں جو غلطی آپ کے اجداد نے کی آپ بھی دہرائیں, کوئی ضروری نہیں ہے. جو ہماری غلطی ہے ہم بھی اصلاح کریں گے. بھائی آپ کو ہم نے کچھ ایسے انداز ہم نے بھگا دیا, ہماری غلطیاں تھی. مجلس حسین سب کے لیے عام ہونا چاہیے تو ہم نے سیکٹیرین بنا کے رکھ دیا, یہ ہماری غلطی, ہم غلطی کا اقرار کرتے ہیں. پھر دروازہ کھلا ہے حسین کہا جاؤ مجلس حسین میں, ہم بھائی بھائی ہیں, گلے لگا کے ملیں گے. اس کا مقابلہ کریں جو تمہارا اور ہمارا دشمن ہے. یہ مولا کائنات کا پیغام ہے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا, پیغمبر کو محدود کرنا پیغمبر پر ظلم ہے, امام کو محدود کرنا امام پر ظلم ہے. حسین صرف شیعوں کے لیے ہے, حسین کائنات کے حسین ہیں, ہر قوم کے حسین ہیں. جو بھی آزاد رہنا چاہتا ہے, جو بھی بیدار ہونا چاہتا ہے, وہ حسین کے آغوش میں آئے اور دیکھے کس طرح جون بھی یہاں پر پلتا ہے, کس طرح یہاں پر وہاب قلبی بھی آتے ہیں اور ایسے ہی مرتبہ پاتے ہیں جیسے علی اکبر کا مرتبہ ہے. بھائی امام ششم نے یہی تو فرمایا, بے ابی انتم و امی, شہدائے کربلا, شہدائے کربلا سے کہہ رہے ہیں کہ بے ابی انتم و امی, ایک معصوم کہہ رہا ہے, جیسے علی اکبر سے مخاطب ہو کے فرمانا بے ابی انتم و امی, ویسے وہاب قلبی بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہاں کوئی فرق نہیں ہے, یہ حسین کا پرچم ہی اتحاد کا پرچم ہے. تو عزیزوں یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ میں نے تو مشکل تو بتا دی, مشکل کے نشاندہی میں نے کر لی, اب مسئلہ حل کیسے ہو؟ کس طرح ہم اس عظمت گزشتہ کو حاصل کریں؟ مل جل کر درود پڑھیے محمد والے محمد پر. میں حال کی بات کرتا ہوں تاکہ حال گزشتہ سے مربوط ہو. میں نے عرض کیا کہ نہ ہمارا گزشتہ حال سے منفصل ہے اور نہ حال آئندہ سے منفصل ہے. ہمارا گزشتہ حال سے متصل ہے اور ہمارا حال ہی آئندہ کو ڈیسائیڈ کرے گا. 105 سال پہلے 1908 میں لبنان میں شیعہ کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ کھل کر آزادی منائیں. بہت توجہ چاہتا ہوں اس کو, بہت غور سے سنیے گا. شیعہ کو آزادی نہیں تھی کہ وہ کھل کر عاشورہ منا سکیں. شیعہ میجورٹی, آج بھی لبنان میں شیعہ میجورٹی ہے, لیکن وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہے. بھائی دنیا میں 5 ممالک ایسے ہیں جہاں پر شیعہ میجورٹی ہے. ایران میں میجورٹی ہے, عراق میں میجورٹی ہے, لبنان میں, یمن میں, بحرائن میں میجورٹی ہے. ایون آپ کی جائیں گے آذربائیجان میں جائیں گے تو شیعہ میجورٹی ہے, ان کا حق نہیں مل رہا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم امام سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے انسان کا مائنڈ میچور ہوگا, انسان کی عقل رشد یافتہ ہوگی, وہ امام کے ظہور کی تیاری کرنے لگیں گے. یہ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ گویا ہم تیزی سے اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت آزادی نہیں تھی کہ لبنان میں کھل کر عاشورہ منا سکے. ایک سید جلیل القدر جس کا نام ہے سید شرف الدین عاملی، پتا نہیں آپ لوگوں نے سب نے سنا ان کا نام ہے نہیں سنا ہے. ان کی تین فضیلتیں میں بیان کرتا ہوں بھائی، ان کی فضیلتوں بیان کرو ایک عشرہ لگے گا، میں پورے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. سید شرف الدین عاملی پر ایک عشرہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی خدمات کتنے رہے ہیں، کتنا کام کیا انہوں نے. آج جو حزب اللہ دیکھ رہے ہو یہ حزب اللہ آج کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا کہیں نہ کہیں فاؤنڈیشن ہے. ہم لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی آج کے حزب اللہ کو دیکھتے ہیں ہم، وہ جو آج وہ کر رہے ہیں ہم کرنے جاتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو پاتا تو فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں، یہ دیکھو کہاں سے حزب اللہ شروع ہوئی ہے جو یہاں تک پہنچی ہے، تو وہاں سے ہمیں بھی سفر کرنا ہوگا نا. شارٹ کٹ میں نے عرض کیا، شارٹ کٹ اسلام میں نہیں ہے تعویذ سے حل ہو جائے یا کوئی لکھنے سے حل ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اسلام میں سبب و مسبب کی دنیا ہے، اس حساب سے آگے بڑھنا پڑے گا. سید شرف الدین عاملی اس شخصیت کا نام ہے جن کو یہ شرف ملا کہ غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر آج تک تنہا شیعہ عالم دین ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھائی ہے. میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، میرے موبائل میں ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ 1340 ہجری کی بات ہے، 95 years back جب یہ زیارت کے لیے گئے تھے وہاں پر، ملک ہو شریف حسین کی حکومت تھی، تو اتنی ہیبت داری ہو گئی اس سید شیخ شرف الدین عاملی کی علم اور فضل کے اعتبار سے کہ کسی میں ہمت نہ بڑھی کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکے. سب نے کہا آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے. تو پہلا شیعہ عالم دین ہے جنہوں نے نماز پڑھائی کعبے میں، ایک فضیلت. دوسرا سفر جو انہوں نے کیا، ملک عبدالعزیز کا دور تھا، عید قربان کا ایام تھے، کافی لوگوں نے شرکت کی تھی اور مختلف علماء تھے، اہل تسنن کے، اہل تشیع کے. تو انہوں نے جب سب جا کے اپنا ہدیہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے بھی اپنا ہدیہ پیش کیا. غور کیجیے گا، ہتھیاروں کا کیا تھا؟ ایک قرآن مجید جو لیدر میں بائنڈڈ تھی، لیدر بائنڈڈ، جس طرح سبوں نے تحفہ پیش کیا انہوں نے قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا. ملک عبدالعزیز فوراً قرآن کو لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کو چومتا ہے، چومتے ہی جناب سید شرف الدین عاملی فرماتے ہیں بدعت، شرک. وہ پوچھتا ہے آخر یہ بدعت کیوں؟ آپ نے لیدر کو چوما، لیدر کو چومنا بدعت ہے. کہا میں لیدر کو تھوڑی چوم رہا ہوں، میں تو اس مطالب کو چوم رہا ہوں جو اس قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. تو سید شرف الدین عاملی نے موقع کو غنیمت پایا اور فرمایا ہم بھی جو زری کو چومتے ہیں وہ ان بیٹل کو تھوڑی چومتے ہیں، اس کے اندر جو روح ہے بزرگ آرام فرما رہی ہے اس کو چومتے ہیں. تو انہوں نے صاف موقع کا فائدہ اٹھایا. یہ ہے سید شرف الدین عاملی. مختلف ملکوں کا سفر کیا، سنی شیعہ اتحاد کو انہوں نے کام کیا، یہاں تک کہ خطوط لکھے الازہر کے اس وقت کے عالم دین. آپ کو کتاب موجود ہے، المراجعات موجود ہے، جو انگلش میں رائٹ پاتھ کے نام سے آن لائن اویلیبل ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. اس کتاب کو پڑھیے گا، اس کتاب کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا شیعہ اس حقیقت میں ہے کیا چیز. دیکھیں شیعہ جذبات سے نہیں پھیلتی، شیعہ علم سے پھیلتی ہے. ہمارا مذہب، میں نے عرض کیا، فٹ پاتھی مذہب نہیں ہے، جذباتی مذہب نہیں ہے، اگرچہ جذبات کا اہم رول ہے، جذبات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. مجلس حسین جو انسان آتا ہے موٹیویٹ ہوتا ہے، جب موٹیویٹ ہوتا ہے تو جب انسان جذبات کو اپنے عقل کے پردوں میں لاتا ہے تب جا کے اس کا مشن کامیاب ہوتا ہے. تو ہمارا مذہب علمی مذہب ہے. اور المراجعات، خطوط لکھے، دعوت دی اسلام کی، شیعہ مذہب حق کی طرف، آج دو صفحات موجود ہیں. اور کتنی کتابوں کی تصنیف کی انہوں نے، النص والاجتہاد. یہ جو آپ برادران ہیں تسنن کا عقیدہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ صحیح ہے. اقتدائتم اصحابی کا نجوم اقتدائتم، ان کا قاعدہ ہے کہ اصحاب ہمارے ستاروں کے مانند ہیں، دے آر لائک سٹارز، جس کی طرف جاؤ آپ ہدایت پا جاؤ گے. بھائی ہم پوچھیں گے صحابیوں میں سے ایک ہے جس نے دوسرے صحابی کو قتل کیا، اب انصاف سے بتائیے قاتل اور مقتول ایک ہو سکتا ہے؟ قاتل قابل رہنمائی ہو سکتا ہے؟ قاتل ہادی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کتاب لکھا النص والاجتہاد، یعنی جو صحابہ کرام نے جن کا ہم احترام کرتے ہیں جو غلطیاں کی ہیں نص کے مقابلے میں، یا نص کسے کہتے ہیں؟ نص وہ ہے جو حکم قرآن مجید میں یا حدیث میں صریحاً بیان کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں نص. جو صریح بیان شدہ حکم خدا ہے اس کی مخالفت کی ہے تو قابل اتباع نہیں رہے. میں صرف ہمارے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل تصور میں بھی ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کو ٹھکرایا ہے. آپ علامہ مودودی کی کتاب کو پڑھیے خلافت الملکیت، اس میں باقاعدہ لکھا ہے. ایک عجیب بات میں ایک ڈاکٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تیزی سے وقت گزر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو جس بحث کو میں چھیڑ رہا ہوں وہ وقت کافی نہیں مل پا رہا مجھے، مجھے معاف کریں گے انشاءاللہ اس کو بحث کو کنٹینیو کریں گے. بریکٹ میں عرض کروں گا کہ صرف ہم ہی نہیں اس کو اس کے قائل ہیں بلکہ اہل تصنن کے علماء بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو پہلے خلیفہ کی یہ غلطیاں ہیں 1 2 3 4 5، دوسرے خلیفہ کی یہ غلطیاں ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، کنٹینیو. تیسرے خلیفہ کو تو انہوں نے لتاڑ دیا ہے، لکھا یہ کیا وہ کیا وہ کیا. مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس پوری غلطیوں کو، ان کی کتاب پڑھیے لکھا ہے باقاعدہ. اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جناب ابو العلیٰ مودودی چوتھے خلیفہ پر کے غلطیوں کو بھی نشاندہی فرمانا چاہتے ہیں محترم مودودی صاحب. وہ فرماتے ہیں ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہو کی کوئی غلطی ہمیں نہیں ملتی، ہاں ایک غلطی ضرور ملتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، ایک غلطی ضرور ملتی ہے کہ جو افراد خلیفہ سوم کے قتل میں ملوث تھے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی پوسٹ دے دیے. میں کہوں گا حضرت ابو العلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ جس غلطی کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں اس غلطی کو ہم افتخار سے ماننے کے لیے تیار ہیں. جو قاتلین عثمان، قاتلین نہیں جن کے ہاتھ ملوث تھے، جو قتل عثمان میں ملوث تھے ان کو کی پوز دے دیا مولا نے، کہا جو عدالت کے لیے قیام کیا تھا ان کو کی پوز نہ ملے تو پھر کس کو ملے. جس غلطی کی طرف، جو تنہا غلطی جو انہوں نے ڈھونڈ نکالا، جس غلطی کی طرف وہ نشاندہی فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے کمال افتخار ہے. تو ابھی تو صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اہل تصنف بھی سب نہیں مانتے کہ اصحابی کا نجوم ان میں بھی ڈیبیٹیبل ہے، ٹھیک. تو ہم اقتدا کس کی کریں؟ تاریخ ہمارے سامنے ہے. میں اگر پرانی تاریخ آد و سمود کے قصے بیان کروں، فرعون کے قصے بیان کروں تو یہ کہا گئے وہ تو کئی ہزار سال پہلے والی بات ہے مولانا، ہم کیسے اتباع کریں؟ حالات تو بدل چکے ہیں. میں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 105 سال پہلے والی بات کر رہا ہوں کہ سید شرف الدین عاملی لبنان میں انہوں نے جب وقت آیا عاشورہ کا اپنے نوجوانوں سے کہا، قوم سے خطاب فرمایا اور کہا دیکھو کب تک ہم اندر دبے رہیں گے، کب تک. میں خود مجلس پڑھوں گا، آپ لوگ آئیے چند جوان پہرا دیں گے. جملوں کو سنیے گا، غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ کیا پتھر کھانا صرف رسول عربی کا کام ہے، ہم نہیں کھا سکتے؟ کیا زہر کو برداشت کرنا حسن مصطفیٰ کا کام ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے اسلام کی خاطر؟ کیا کربلا کے میدان میں اکی اور تنہا کھڑے ہو جانا صرف حسین سے مخصوص ہے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیا ہمارا خون حسین کے خون سے رنگین ہے؟ کیا ہماری جان ان کے جان سے شیرین ہے؟ کہ آج عاشورہ ہم کھل کر منائیں گے، جو ہوگا وہ ہوگا. تاریخ کے صفحات، پرانی تاریخ 105 سال پہلے، 1908 کی بات ہے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جو فوجی آئے تھے روکنے کے لیے، دیکھا یہ خود رو رہے ہیں، یہ خود پیٹ رہے ہیں، تو ان کو کیا ڈسٹرب کرنا ہے، وہ چلے گئے. شرف الدین عاملی نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، جو بلوں میں گھسے ہوئے تھے، جو دبے ہوئے تھے، جو سہمے ہوئے تھے، ان کو عاشورہ کے ذریعے سے موٹیویٹ کیا، اٹھایا، جگایا، بیدار کیا. اب کام ختم نہیں ہوتا، معمولاً ہمارے یہاں یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بیدار ہو جاتے ہیں. جس طرح سوڈا بوٹل ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے لیے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، سوڈا بوٹل اٹھتا ہے اس کے بعد پھر دب جاتا ہے. محرم ختم ہوا، हाजा फिराक बैनी व बैनक, फिर अगले साल हम जिंदा रहे, नोहा ही इस तरह के हम पढ़ते हैं, अगले साल हम जिंदा रहे तो फिर गम नहीं, किसने का कुल यौमिन आशूरा, वो कुल अर्ज़िन करबला, अगर ये हदीस नहीं है मगर इतना अच्छा प्यारा स्लोगन है हमारी कौम को मोटिवेट करने के लिए, इससे बेहतर स्लोगन नहीं है कि हमारा हर दिन आशूरा है, हमारी हर सरजमीन करबला है, हम उठेंगे मोटिवेट हो गए ना, अब क्या करना है वो जिम्मेदारी पहचाने। सैयद शरफुद्दीन आमोरी ने यहीं पर नहीं रोका, देखा कि कौम पसमानदा है, इलिटरेसी कौम में है, मदरसों का क्याम फरमाया, कौम में गुर्बत है, मुफलिसी है, चैरिटेबल ट्रस्ट का क्याम किया, हौजात इल्मिया बने, खैरिया अंजुमने बनी, यतीमों की परवरिश के घर बने, यतीम खाने बने, धीरे धीरे इतना स्ट्रगल किया, इंतकाल फरमा गए, जाने से पहले इमाम मूसा सदर का अपना वसीओ जानशीन बनाया। मैं यहां पर एक रुक के एक बार बहस करूंगा इंशाल्लाह कल की मजलिस में कि रहबरियत का क्या रोल होता है, हमारा क्या अकीदा है और हमें क्या करना चाहिए। जाने से पहले अपने वसीओ जानशीन का तायुन फरमाया कि इमाम मूसा सदर मेरे जानशीन होंगे। उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया, सुन्नियों से हाथ मिलाया, क्रिश्चियन से हाथ मिलाया, मारोनीज से हाथ मिलाया, सबसे इत्तेहाद का पैगाम और कौम को आगे बढ़ाया। अजीजों खुलासा यह अर्ज करूंगा कि कल हिजबुल्लाह सबसे पसमानदा कौम का नाम था, कल शिया लुबनान में सबसे पसमानदा और मुफलिस कौम का नाम था, आज डिसाइडिंग फैक्टर न तना लुबनान में बल्कि पूरे अरब में बल्कि आलम इस्लाम में डिसाइडिंग फैक्टर हिजबुल्लाह। क्या हमारे लिए सबक नहीं है कि आदो समूद के किस्से हैं? ये तो खुली बात है ना, ये आज की बात है ना, ये तो सबक है हमारे लिए, इबरत है हमारे लिए कि क्या हिजबुल्लाह सिर्फ लुबनान से मखसूस है? हिजबुल्लाह के सिर्फ लुबनान से मखसूस है कि ईरान में हिजबुल्लाह नहीं है, इराक में हिजबुल्लाह नहीं है, लंदन में हिजबुल्लाह नहीं है? घबराइएगा नहीं, कोई इंटेलिजेंस यहां पर हमारी बात को कुछ एतराज नहीं कर सकते, इसलिए हम बात क्या कर रहे हैं, ये कुरान की बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कोई ग्रुप नहीं है, ये तो अल्लाह की पार्टी है। क्या आप अल्लाह की पार्टी नहीं है? हम अहले तसन्नुम से पूछते हैं, क्या आप अल्लाह की पार्टी नहीं है? तो कौन है जो इनकार करता हो इस आया करीमा की कि हम अल्लाह की पार्टी नहीं है? कौन है, कौन इनकार करने वाला? तो जो भी मुसलमान है जो कुरान को मानता है वो इफ्तिखार से कहता है कि हम हिजबुल्लाह हैं। तो क्या हिजबुल्लाह की रविश हमें अपनाना नहीं चाहिए? खुदा की कसम आज पाकिस्तान में ये हालात न होते अगर हम हिजबुल्लाह की रविश को अपनाते, हमारे अंदर अगर इत्तेहाद होता, रहबरियत का जज्बा होता, इत्तबाए रहबरियत होती और हमारे अंदर वो कुर्बानी का जज्बा होता। अवाम इसमें बेकसूर है, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अवाम बेकसूर है। इमाम खुमैनी अलैहि रहमा इरशाद फरमाया करते थे, खुदा रहमत करे, वो फरमाते थे कि अगर 1,24,000 अंबिया को एक बस्ती में इकट्ठा कर दो तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा आपस में। क्यों? दो तालिबे जमा होते हैं हम जैसे तो इख्तलाफ हो जाता है। क्यों 1,24,000 अंबिया इख्तलाफ नहीं करते? क्यों? इसलिए कि 1,24,000 अंबिया हर एक को दावत देते थे खुदा की तरफ और खुदा है एक, तो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम अगर दावत देते हैं अलायाज़ुबिल्लाह, हम अपनी तरफ दावत देते हैं, जब अपनी तरफ दावत दी जाती है तो जाहिर सी बात है हम हैं अलग अलग, तो इख्तलाफ होना ही है। तो अपनी तरफ दावत देने के बजाय हम खुदा की तरफ दावत दें तो इख्तलाफ किस बात का? मेरी बात अगर कोई और मुझसे बेहतर कह रहा है तो मुझे मान लेना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए, उसके हाथ चूमना चाहिए, यही मेरी ऐन बर्तरी है। इंसान की बर्तरी तवाज़ो में रखी गई है, इंसान की बर्तरी तकब्बुर में नहीं। इंसान बड़ा होता है तवाज़ो के साथ। वो दरख्त जब पुरसमर होता है तो उसकी डालियां झुक जाती है, जिसके पास कुछ है तो वो झुक जाता है, मुतवाज़े होता है। तो अजीजों हमारे मसाइल का हल कहां है? हम दिन के उजाले में ढूंढ रहे हैं। एक जिम्मेदारी की बात अर्ज कर रहा हूं, हमारा मसाइल का हल हम दिन के उजाले में ढूंढ रहे हैं। नहीं अजीजों, हमारे मसाइल का हल रात के अंधेरे में है। पैगंबर इस्लाम के मुताबिक लिखा गया है کہ جب وہ دعوت دیتے مکے میں, جب دیکھتے کہ مخالفت ہوتی تو نماز شب میں اضافہ کر دیتے, یہ احساس کرتے کہ شاید مجھ میں کوئی معنوی کمی رہ گئی ہو جو میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے. بھئی یوں ہی نہیں ہے, امام خمینی ایک جملہ فرماتے اور ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ان کا مسئلے کا حل دن کے اجالے میں نہیں تھا, رات کے اندھیرے میں تھا. رات کے اندھیرے میں اپنی نفس کی پرورش کیجئے, نفس کو ہوائیں نفس کو کچل کر نفس مطمئنہ کی طرف جائیے گا, اور پھر دن کے اجالوں میں آپ خدا کو, آپ خدا ہی خدا کو دیکھیں گے. آج ہمارے پاکستان کا حل, بحرین کا حل, لبنان کا حل, عراق کا حل, جہاں کہیں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہاں ایک ہی حل ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اللہ سے لو لگانا سیکھیں. رات کے اندھیرے میں اللہ سے قربت حاصل کریں, اللہ دن کے اجالوں میں راستے فراہم کر دے گا. جتنی موٹیویشن کے لیے ہماری قوم میں ذرائع موجود ہیں, کسی قوم میں واللہ موجود نہیں ہے. اس عزاداری کو ہلکا مت سمجھیے, اس عزاداری کو ٹریڈیشن اور رسم نہ سمجھیے, یہ عزاداری ایک حقیقت ہے, انسان کو بیدار کرتی ہے. پوری تاریخ اسی عزاداری میں, تاریخ کا نچوڑ کربلا ہے. میں عرض کروں گا آخری مجلس میں کہ کربلا اس کسوٹی کا نام ہے. جو کربلا کو سمجھنا چاہتا ہو تو گزشتہ تاریخ کو سمجھے, آئندہ تاریخ کو سمجھے, آنے والے واقعات کو سمجھے, تب جا کے کربلا سمجھ میں آتی ہے. حال کو سدھارنا ہو تو ان تمام چیزوں کو توجہ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, جانچنا پڑے گا. تو عزیزوں, راتیں تیزی سے گزر رہے ہیں, دن تیزی سے گزر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے محرم کا آغاز کیا تھا, مگر دیکھتے ہی دیکھتے سات محرم ختم ہو گئی, سات محرم ختم ہو گئی. کربلا میں اس مظلوم اور اس شہید کا تذکرہ آج معمولاً کیا جاتا ہے کہ جس نے موت و حیات کے فلسفے کو بتا دیا کہ دیکھو جب تم موت کو سمجھ لو اور زندگی کو سمجھ لو تو پھر تمہارا جینا آسان ہو جائے گا اور ہمیشہ تم سربلند رہو گے. تمام مسائل کا حل اسی میں. خدا کی قسم, جتنا کربلا میں زندگی ذلیل ہوئی ہے کہیں ذلیل نہیں ہوئی. حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو زندگیاں عطا کر رہے ہیں. دیکھو دشمن نے آنے کا راستہ بند کیا ہے, جانے کا راستہ بند نہیں کیا ہے. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, رات کے اندھیرے کو رہوار بنا لے. اگر جھجک محسوس ہو, شرمندگی محسوس ہو تو اپنے اقارب کے ہاتھ کو تھام لے اور یہاں سے نکل جائے. یہ قوم میرے دشمن ہے, میرے خون کے پیاسے ہیں. حسین زندگیوں کو بخش دیتے ہیں, ادھر اصحاب اس زندگی کو ختموں پہ نچھاور کر کے مولا جی فرماتے ہیں آقا آپ کے بعد ہم زندہ رہیں, اس زندگی کا کیا معنی ہے؟ کہ زندگیوں کو واپس کر دیتے ہیں, زندگی ذلیل ہو رہی ہے. حسین زندگی عطا کرتے ہیں, اصحاب زندگی کو واپس کر دیتے ہیں, زندگی ذلیل ہو رہی ہے, موت عزیز ہو رہی ہے. اتنے میں راوی کہتا ہے ایک نوجوان, 13-14 سالہ نوجوان اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے. ایک سوال پوچھتا ہے کہ میرے چچا کل کیا میرے شہدا کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ تحلیل کرنے والے تحلیل کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا سن 13-14 سال کے درمیان تھا, کم سن تھے, شاید جناب قاسم کو یہ خیال رہا ہو کہ جہاد تو بزرگوں پر واجب ہے, جہاد تو نوجوانوں پر واجب ہے, شاید میرا نام نہ ہو. اپنے سن کا لحاظ کرتے ہوئے پوچھا. حسین نے جواب میں ایک اور سوال فرمایا, پوچھتے ہیں کہ کیف الموت عندک, بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیا حکم رکھتی ہے, موت کا کیا ذائقہ ہے تمہارے نزدیک؟
تو خدا کی قسم ارسطو نے موت کا فلسفہ بیان کیا ہے، سقراط نے موت کا فلسفہ بیان کیا ہے، موت کے ذائقوں کو کسی نے نہیں بیان کیا. اگر بیان کیا بھی ہے تو یہ کہا ہے کہ موت بڑی کڑوی ہوتی ہے، موت بڑی کٹھن ہوتی ہے، موت بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے، مگر قربان جائیں ہماری جانیں جناب قاسم پر کہ قاسم فرماتے ہیں الموت عندي احلى من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. کتنی میٹھی ہو گئی کربلا میں موت، کتنی پیاری ہو گئی کربلا میں موت کہ قاسم نے شہد کی مثال دی، کہا اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی شیرین چیز ہوتی تو میں اس کی مثال دیتا. قاسم نے کہا احلا من العسل. تو حسین نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا قاسم گھبرانا نہیں، چونکہ تمہارا سوال یہ تھا، دنیا والے تحلیل کرتے ہیں، علماء تحلیل کرتے ہیں کہ چونکہ سن کا لحاظ کرتے ہوئے قاسم نے سوال کیا تھا تو حسین نے سن کے لحاظ سے ہی جواب دیا، بیٹا قاسم تم ہی نہیں بلکہ ننا اصغر بھی کل شہیدوں کی فہرست میں شامل ہے. جب جیسے ہی قاسم نے ننا اصغر کا نام سنا چوڑ کے پوچھا امو جان چچا جان کیا اشقیا خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ تو حسین نے فرمایا نہیں نہیں، میں اشقیا میرے جیتے کی خیموں کے اندر نہیں آ سکتے، میں اپنے ہاتھوں سے اس گلدستے کو سوارتے ہوئے میدان میں لے جاؤں گا، وہاں اصغر کی شہادت واقع ہوگی. عزادارو یہ وقت آ رہا ہے، قاسم بے چینی سے منتظر ہے کہ کیسے اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کریں. راج و راوی کہتا ہے کہ ایک ایک صحابی شہید ہوتا ہے، اصحاب سارے شہید ہوتے ہیں، اقارب کی منزل آتی ہے، اقارب کی نوبت آتی ہے، مسلم کے فرزند جب شہید ہوتے ہیں قاسم آ کے کہتے چچا جان اب بھی میری نوبت نہیں آئی. ایک ایک جب میدان میں جاتا ہے عبداللہ کے بیٹے جاتے ہیں قاسم آ کے پوچھتے ہیں چچا جان کیا اب بھی میری نوبت نہیں آئی؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ اس طرح کہہ کے حسین نے روک لیا. اب قاسم کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کل رات میں تو امو جان نے مجھے بتا دیا کہ میں شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے، مگر کیا بات ہے کہ مجھے اس وقت اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین اجازت دیتے تو کیسے اجازت دیتے؟ نہ اجازت کے لیے یا باپ چاہیے یا دادا چاہیے، نہ باپ قاسم کا کربلا میں موجود تھا نہ دادا قاسم کا کربلا میں موجود تھا، پھر کون اجازت دے؟ حسین کے پاس یہ تو بہانہ تھا. ایک مرتبہ قاسم مایوس ہوتے ہیں، ماں کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ماں دیکھتی ہے بیٹا کیا تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں آپ کے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، بازو میں تعویذ کو کھولو، دیکھو بابا نے کیا وصیت فرمائی ہے. قاسم نے یہ وصیت کو یاد کیا کہ بابا نے کہا تھا بیٹا قاسم جب بھی تمہیں دشوار اور کٹھن منزل ہو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. راوی کہتا ہے کہ قاسم نے تعویذ کو کھولا، کیا لکھا ہے؟ بیٹا قاسم